ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. البته اتار علیہ السلام کی مظلومیت پر درود بھیجے محمد و آل محمد. شب عاشور ہے اور شب عاشور بغیر کسی تشریح بغیر کسی تفصیل کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شدید ترین غم اور اندوہ کی رات ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کی شب ہے, لیکن جہاں اس شب میں مصائب کا پہلو ہے غم کا پہلو ہے, اسی کے ساتھ ساتھ تاریخ انسانیت کے اعلیٰ ترین انسانوں کے کمال پر پہنچنے کا پہلو بھی ہے, ان انسانوں کی بہادری کا پہلو ہے, ان انسانوں کی شجاعت تدبیر ان کی وفاداری غرض انسانی اوصاف اپنے کمال پر جہاں کہیں پہنچے یہ شب عاشور میں حاصل ہو رہا ہے. دو پہلو ہیں سید الشہداء کی اس تحریک کے اندر اور چند نکات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. تمام مرزا کی شفا یابی کے لیے, تمام مرحومین کے اعمال کی قبولیت کے لیے, گناہوں کی مغفرت کے لیے, اہل بیت کے چاہنے والوں کی صحت و سلامتی حفظ و سلامتی کے لیے, دشمنان اہل بیت جو قابل اصلاح نہ ہوں ان کی نابودی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب بھی ہم کسی واقعے کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہم لوگ بعض اوقات بجائے یہ کہ واقعے کو اس کی واقعیت کے اندر اس کی آبجیکٹیویٹی کے ساتھ غور کریں, اپنی انٹرپریٹیشنز کو اپنی تفسیر کو واقعے میں ایڈ کر دیتے ہیں. اس کے بعد واقعہ واقعہ نہیں رہتا, وہ ہماری تفسیر ہو جاتی ہے. ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے جیسے ہم نے واقعہ کربلا کو واقعے کی حیثیت میں کم دیکھا ہے, ہم نے واقعہ کربلا کو اپنی تفسیر کے اندر رکھ کے دیکھا ہے, اور اس غیر عمدی مخلصانہ غلطی کی وجہ سے نہ کوئی سازش ہے نہ کوئی کسی کی بری نیت ہے. ہاں یہ جذباتی ایک عنصر ہوتا ہے, علاقائی ایک عنصر ہوتا ہے, ایڈ ہو جاتا ہے تفاسیر کے اندر اور تراجم کے اندر, اور قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. مثلا مشہور ہے کہ جو بھی قرآن کریم کا ترجمہ کرتا ہے در حقیقت تفسیر کرتا ہے, ترجمہ نہیں کر سکتا کوئی, کیونکہ کچھ نہ کچھ ترجمہ کرنے میں اپنی طرف سے اس میں ڈالتا ہے وہ, کیونکہ ایک لفظ کے پانچ معنی ہیں, پانچ معنی تو نہیں لکھے گا ترجمے کے اندر, ایک ہی معنی لکھے گا نا, تو یہ جو اس نے پانچ میں سے ایک سلیکٹ کیا یہ تفسیر ہو گئی. اب یہ ترجمہ ہوگا لیکن تفسیر شامل ہوگی. ہمیں یوں لگتا ہے جیسے واقعہ کربلا اتنا عظیم الشان واقعہ ہے, اس کے اندر اتنے پہلو ہیں, اتنے پہلو ہیں کہ ہم لوگ جو ناقص العقل اس اعتبار سے اور واقعیات کے اندر بھی, ہم میں کہاں اتنی جرأت طاقت اور اتنی بصیرت کہ ہم امام عالی مقام کے تمام اعمال کا احاطہ کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے تھے. ہم میں سے ہر ایک نے اپنی ثقافت کے رنگ کے اندر عاشور کو پڑھا ہے, کربلا کو پڑھا ہے, اور ہر ایک نے اس سے حاصل کیا. تو مثال کے طور پر یہی واقعہ جب مثال کے طور پر ایران کی ماحول کے اندر سنا گیا, بتایا گیا اور دکھایا گیا, تو وہ ایک طریقے سے بتایا گیا. کوئی یہ نہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کے واقعات میں تحریف کی گئی, نہیں, واقعات میں تحریف ہوئی بھی ہو تو بہت کم ہے, تفسیر میں مشکل ہے, اصل مشکل تفسیر میں آتی ہے. اچھا, اس کی وجہ سے کچھ اثرات معاشروں کے اوپر اس کے کم ہوئے, ایک معاشرے کے اوپر ایک اثر ہوا, دوسرے معاشرے کے اوپر اس سے تھوڑا سا مختلف اثر ہوا. اب اس میں یہ بہت بڑا ایک علمی کام ہے, اور میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے اس کو انجام دینے کی کوشش بھی کی ہے, کامیابی ناکامی خدا کے ہاتھ میں, کہ اس بات کو سمجھیں کہ بر صغیر کے ماحول میں جب کربلا کا مطالعہ کیا گیا تو اس میں بر صغیر کے کلچر سے کیا ایڈ ہوا ہے, اور یہ وہ کام ہے جو پھر آسان نہیں ہوتا. میں پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, شب عاشور ہے, ہم نے ان علمی تحقیقاتی مطالب کی طرف نہیں جانا ہے, لیکن صرف اس سے ایک نقطہ حاصل کرتے ہوئے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں آپ کی اس مشکل کو احساس کر رہا ہوں کہ آپ کو اس سخت آواز سننے میں دشواری بھی ہو رہی ہوگی اور قطعاً بہت زیادہ گوارا بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ بعض وقت انسان کو کچھ ذمہ داریاں انجام دینی پڑتی ہیں. مجلس کا کام ایسا ہے, اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں آج نہیں کر سکتا, نہیں, اس میں کرنا ہوتا ہے. اب آپ کو 104 بخار ہو یا آپ کی آواز بیٹھی ہو, آپ کو کرنا ہے ہر صورت میں, اور ہمیں فخر بھی ہے اس پہ الحمدللہ کہ چلو یہ وہ نوکری ہے جو ہم اہل بیت کے نام پر تھوڑی بہت کر سکتے ہیں, یہ ہمارے بس میں آتا ہے. بس آپ کو یہ زحمت ہوگی, اس کی درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اردو زبان میں کربلا کے واقعات کو لکھتے ہوئے اندازن تقریباً 120 سال سے اوپر ہو رہا ہے, 120-125 سال اردو کے واقعات لکھتے ہوا ہے, اور اس دوران میں یا ممکن ہے تھوڑا سا زیادہ ہوا ہو, لیکن اس دوران میں ہوا یہ کہ پہلے یہ واقعات خود اردو کے مؤلفین اور مصنفین نے تحریر نہیں کیے, یہ واقعات جو تھے وہ ایک کتاب سے حاصل کیے گئے اردو زبان میں, اور اردو زبان میں جو کتاب جس کو ترجمے کے لیے انتخاب کیا گیا وہ فارسی زبان کی ایک کتاب تھی, فارسی زبان کی کتاب تھی روضۃ الشہداء, اور روضۃ الشہداء کو اردو زبان میں ترجمے کے لیے استعمال کیا گیا. تو پہلی کہتے ہیں تقریباً 7 کتابیں جو اردو زبان میں, خالصتاً اردو زبان میں کربلا کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئیں, وہ کسی نہ کسی طریقے سے روضۃ الشہداء کا کوئی نہ کوئی ترجمہ تھا, یا اس کا تلخیص تھا, یا اس کے اوپر تبصرہ تھا. اب مشکل سے بھی یہ ہے کہ روضۃ الشہداء کوئی بہت مستند کتاب نہیں تھی, بدقسمتی سے روضۃ الشہداء کوئی بہت مستند کتاب نہیں تھی. ایک اور کام جو تھا وہ یہ کہ برصغیر کے ماحول میں جو عزاداری سید الشہداء کی جاتی تھی وہ معمولاً علمی مرکز نہ ہوتے ہوئے کرتا کون تھا؟ برصغیر بہت مختلف ہے ایران سے, عراق سے, لبنان سے, بحرین سے, ان سب سے, حتی حجاز سے بہت مختلف ہے. کیوں؟ ہمارے پاس برصغیر میں علمی مراکز تشیعوں کے نہیں تھے, یو کے نہیں تھے. ہمارے پاس جو برصغیر میں علمی مراکز بننا شروع ہوئے وہ لکھنؤ میں جب ہماری اہل بیت کے ماننے والوں کی حکومت بنی ہے, تو ان کے زمانے میں علامہ نقن صاحب کے اجداد نجف اشرف تشریف لے گئے پڑھنے کے لیے, انہوں نے پھر یہاں پر مدارس علمیہ کی اور مراکز علمیہ کی بنیاد ڈالی. اس سے پہلے ہمارے پاس مراکز علمی تشیعوں کے نہیں تھے, افراد بہت بڑے تھے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں علم نہیں تھا, نہیں مراکز نہیں تھے, طالب علم بنانے کے لیے جگہ نہیں تھی, افراد بہت بڑے بڑے تھے, افراد آتے تھے ایران سے بھی آتے تھے, مثلاً آپ کے پاس جلیل القدر اور عارف باللہ میں کہوں گا شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری کی ذات ہے, خادم اہل بیت, علم و فن کے اندر طاق, علوم اسلامیہ کے اوپر ان کی مہارت اس پائے کے اوپر تھی کہ لاہور میں قاضی القضات تھے, تقیے کے اندر زندگی گزارتے تھے, چاروں مذاہب کے اوپر فتویٰ دیتے تھے اور آخر میں فتویٰ مذہب جعفریہ پہ ہوتا تھا. اس حد تک استنباط کی طاقت قوی تھی کہ فتویٰ مذہب جعفریہ پہ دیتے تھے لیکن دلائل فقہ اربع سے لے کر آتے تھے اور اس فقہ اربع سے ثابت کرتے تھے کہ یہ جو مذہب جعفریہ کی رائے ہے بغیر کہے یہ بالکل صحیح رائے ہے, لوگ مانتے تھے, علمی طور پہ مضبوط آدمی تھے. تو یہ تھا, لیکن علمی مراکز کی کمی تھی. علمی مراکز کی کمی کے ہوتے ہوئے جو کربلا کی انڈرسٹینڈنگ جس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں, وہ انڈرسٹینڈنگ جامعیت کے ساتھ نہیں آئی. آئی, لوگوں پہ اثر ہوا, لوگوں کی زبان پہ اثر ہوا, گہرائی تک اس نے اثر کیا, لوگوں نے قربانیاں دی اس کے اوپر, لیکن صرف ایک مشکل کے ساتھ. انڈرسٹینڈنگ کا ایک پہلو تو بہت اچھا آیا, دوسرا پہلو بہت کم آیا. کون سا پہلو بہت شدت کے ساتھ آیا؟ اتنی شدت کے ساتھ کہ پورے دنیا اسلام کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کسی کے پاس اتنی شدت سے نہیں ہے جتنا ہمارے پاس برصغیر کے اندر. اور جو نہیں آیا وہ کون سا تھا؟ میں آپ کی خدمت میں جسارتاً عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم نے کربلا کے اندر غم کے پہلو کو, جذبات کے پہلو کو بہت شدت کے ساتھ سمجھا ہے اور بالکل صحیح سمجھا ہے. اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی کہ جذبات اور غم کے پہلو کو بہت اچھا سمجھا گیا. تو مثال کے طور پر ہم نے بہت اچھی طرح سمجھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کن غموں اور مصائب کو برداشت کیا, یہاں پر کون سے آلام و مصائب شدائد تھے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام جھیل رہے تھے. تو ہمارے پاس بہت تفصیلی بیان موجود ہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب کا, درود بھیجے گا ان کی ذات. اور اسی طریقے سے مختلف مخدرات کے ہمارے پاس بیانات موجود ہیں خواتین کے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی, اور اسی طریقے سے مختلف مواقع پر منظر کشی بہت شدت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے, جو میں نے میر انیس کی منظر کشی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی. لیکن کچھ چیزیں تھیں جو اس تحریک کا عاقلانہ, شجاعانہ, مدبرانہ پہلو تھا. اسٹریٹجی کیا تھی, حکمت عملی کیا تھی, کن بیسس پر امام اس جنگ کو لڑ رہے تھے, اس پر توجہ کم رہ گئی. میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوئی, بات کے علماء نے جد و جہد کی, علامہ نقن صاحب نے خاص کر کئی مواقع پر, میں نے ان کی تقاریر میں جو کتابی صورت میں آئے ان کو پڑھنے کی کوشش کی تو دیکھا وہ انہوں نے, مرحوم نے بہت کوشش کی کہ وہ جو عقلانہ پہلو ہے وہ اس کے اندر کہیں شامل کیا جائے, لیکن بدقسمتی سے جو ماحول تھا اس میں اس پہ توجہ کم رہ گئی. اب آپ تصور فرمائیں, الحمدللہ رب العالمین آپ برسوں سے فرش ادا پر بیٹھے ہیں, میں چند سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں کہ شاید 70-80% نے ان سوالات پہ توجہ نہیں دی ہوگی, شاید 70-80% نے, اور اگر آپ نے توجہ دی خدا آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. قطعاً میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں یہ نتیجہ حاصل کروں کہ نہیں دیے, میں تو خواہش یہ ہے کہ 100% نے توجہ دی بھی ہو پہلے سے, لیکن معمولاً ایسا ہو نہیں رہا. مثال کے طور پر بہت سارا تیزی کے ساتھ, مثلاً بچپن سے میں سوچتا تھا کہ وہاں تو پورا لشکر تھا اور اہل بیت کی طرف سے جو بھی جاتا تھا وہ جب شہید ہو جاتا تھا تو لاش اٹھانے کے لیے چند لوگ جاتے تھے, تو جب لڑ رہا ہوتا تو ساتھ کیوں نہیں جاتے تھے؟ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا تھا, بچپن سے میرے ذہن کے اندر یہ مظلومیت آتی تھی کہ بھئی جب حضرت علی اکبر علیہ السلام تشریف لے گئے انہوں نے جنگ کی, یا مثلاً حضرت حبیب ابن مظاہر, اگر ہم علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں سوچیں کہ آخری فرد تھے, تو پھر حضرت حبیب ابن مظاہر جب وہ جنگ پہ گئے مثال کے طور پر, یا جب جون گئے, یا مثال کے طور پر جب ہور گئے, تو یہ لوگ شہید ہوئے زمین کے اوپر گرے, ان کو لوگ لے کر آتے تھے, تو جب جنگ کرنے جا رہے تھے تو چار افراد ساتھ کیوں نہیں تھے؟ वो अकेले क्यों गए थे, इस बात पे मुझे समझ में नहीं आती थी। और मैं आपकी खिदमत में ये सवाल रखने के बाद मुतमईन होके कह रहा हूं 70-80% ने आप ये सवाल नहीं सुने होंगे। मिसाल के तौर पर मुझे कभी ये बात बुनियादी तौर पर बताने वाले कम रहे लोग जो ये बताएं कि जब बैत का मुतालबा सईद शहदा से हुआ और सईद शहदा ने बैत नहीं की तो चौथे इमाम से बैत का मुतालबा क्यों नहीं हुआ, क्यों बैत का मुतालबा चौथे इमाम से नहीं किया, जबकि उस जालिम जाबिर हैवान नुमा इंसान से क्या तवक्को थी कि वो चौथे इमाम से भी बैत का मुतालबा कर लेता। ना उसने बैत का मुतालबा किया ना कभी इमाम ने बैत की, क्यों नहीं किया। और अगर इसमें फिर सियासत और हिकमत आमली के और सवालात में आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो फिर इनकी एक दास्तान है। क्या उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अहमक आदमी है, मक्कार है, ये दुनिया की सियासत के मक्कार तरीन लोगों में से एक था। इसका बाप भी कूफा का गवर्नर था, एक एक कबीले को एक एक खानदान को एक एक सरदार को पहचानते थे लोग। इसको नहीं पता था कि अगर मैं अहले बैत को बाजारों में लेके आऊंगा तो इलाके में रिएक्शन होगा, एक पॉलिटिकल रिएक्शन नजर आएगा। इतना शदीद रिएक्शन था कि कूफा के अंदर ज्यादा देर तक रख नहीं पाया ये, इसने फौरन वहां से रवाना किया। उमर साद को इतने शदीद रिएक्शन का सामना करना पड़ा कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास जाके कहता है कि मैं इसमें कसूरवार नहीं था शहादत में। ये रिएक्शन इतना शदीद था और ये क्यों था, क्योंकि ये बाजारों में लेके आया था। अच्छा, अगर ये बाजारों में ना लाता तो क्या लोगों को इतना शदीद रिएक्शन मिलता लोगों की तरफ से, ना मिलता तो ये इसने क्या हिमाकत की, इस काम को क्यों किया। क्या मैं कहूं कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद सियासत में भी अहमक है, दीन में तो यकीनन अहमक है, अल्लाह की बंदगी में कोसों दूर है, लेकिन क्या सियासत और मक्कारी में भी इसको नहीं पता क्या होता है सियासत। अपने काम का इतना एक्सपर्ट है कि जब ये कूफा में आया है तो मुस्लिम बिन अकील के हाथ में कूफा था, दो दिन के अंदर इसने पूरा कूफा बदल दिया। इतना एक्सपर्ट है अपने काम का। और ये जैद नहीं कर सका कि मैं उसरा को लेके जाऊंगा तो आगे क्या हो जाएगा, क्यों ऐसा हुआ। इस तरह हिकमत अमली के बहुत सारे सवालात आपके सामने आएंगे। अच्छा, और मैं आपकी खिदमत में अर्ज जो करना चाह रहा हूं वो ये कि क्या बरे सगीर ने इन पे गौर किया है अपने बयानात के अंदर, बहुत कम। अगर कहूं कि नहीं किया तो शायद गलत नहीं कहूंगा, अगर किया है तो बहुत कम किया है। क्या वजह है, वजह यह कि हमने सईद शहदा की तहरीक से जज्बातियत को लिया लेकिन वो जो तदबीर थी उसको हम भूल गए। और एक और पहलू जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, तदबीर भी नहीं ली और एक और मसला था शुजात को भी नहीं देखा। और जब शुजात को देखा तो अपने अंदाज में देखा शुजात को भी, जो शुजा का वाकई मफहूम है। अल्लाह के नबी ने शुजा को तारीफ फरमाया, अशजउन्नास मन गलबा हवा, शुजा तरीन शख्स वो होता है जो अपनी हवा व हविस के ऊपर गलबा कर ले। सही। और जब हम मौला की शुजात बयान करते हैं तो सिर्फ ये बयान करते हैं कि उन्होंने शमशीर से कितने बंदे मारे। शुजात के बहुत कम दर्जे के मफहूम को हमने शुजात अहले बैत बयान कर दिया, जबकि अल्लाह के नबी ने कहा था शुजात का जो बड़ा मेयार था वो था। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ कि जो हुसैनी खून हमारी कौम की रगों में जोश मारता तदबीर के साथ शुजात के साथ और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की हिकमत के साथ, उसकी हम में कमी रह गई, उसकी हम में कमी रह गई। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला, उसका नतीजा ये निकला कि दुश्मन को जब मौका मिले वो हमसे हमारे इस जज्बातियत की वजह से खेलने को तैयार है और खेल लेता है। आज अगर आपने देखा हो तो मिसाल के तौर पर आज या कल में मेरे पास ईमेल आ जाया, जंग अखबार के अंदर दो ऐड लगे और दो ऐड दोनों बिल्कुल एक दूसरे की जिद में लगे हुए और साफ समझ में आ रहा है उसके पैटर्न को देख करके एक ही ग्रुप ने दो ऐड लगाए अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के नाम पर। हमारी हसासियत से ये लोग फायदा उठाते हैं। और इमला की गलतियां अलकाब की गलतियां साफ बता रही हैं कि ये किसी अहले बैत के मानने वालों ने नहीं लगाई है। असल इमाम का नाम आखिरी इमाम का नाम गलत लिखा हुआ है एड के अंदर, इसका मतलब है हमारा काम है ही नहीं। असल हम में से कौन ऐसा बेवकूफ होगा जिसको अपने इमाम का नाम नहीं पता। ये सब चीजें बता रही, ये लोग हमारी हसासियत से खेल रहे हैं। ہماری ہم میں جو تدبیر ہونی چاہیے تھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر, وہ تدبیر ہم نہیں سیکھ پاتے, اور ان تدابیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ جذباتیت جو تھی وہ جذبہ رنگ نہیں دکھا پا رہا, وہ نتیجہ نہیں دکھا پا رہا پاکستان کے اندر. اور یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, نہ اس وجہ سے کہ ہمارا تعلق برے صغیر سے, لیکن اس وجہ سے کہ دوسری اقوام کو دوستی کے ذریعے سے, وزٹس کے ذریعے سے اچھی طرح دیکھا ہے. دنیا میں کوئی قوم اہل بیت کے ماننے والوں کی برے صغیر جیسی محبت میں مبتلا نہیں ہے. یہاں محبت کچھ اور ہے, یہاں جوش و جذبہ ہی کچھ اور ہے. برے صغیر کے چاہنے والوں کا بڑا مقام ہے, میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, برے صغیر کی چاہنے والوں کا بڑا مقام. یعنی اگر کبھی مجھے کوئی دکھاتا ہے نا کہ دیکھو ان کی, نعوذ باللہ تعالیٰ جو لوگ کہتے ہیں, دیکھو کم عقلی, دیکھو ان کی جہالت, دیکھو, تو میں اپنے اندر شرمندگی احساس کرتا ہوں. تمام تر کم عقلی کے باوجود, تمام تر کم فہمی کے باوجود, تمام تر جذباتیت کے باوجود, ان کے اندر جو حب حسین ہے بہت عجیب ہے, منفرد. کسی خطے دنیا کے اندر وہ حب حسین نہیں ہے جو یہاں پر ہے, اور اس کے نام پہ جان بھی دیتے ہیں, اس پہ قربانیاں دیتے ہیں, اس پہ سب کچھ قربان کرتے ہیں الحمدللہ, اور فخر کے ساتھ پرچم کو لیے کھڑے ہیں. پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی عذاب پہنچتی ہے, آپ جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, برصغیر کے چاہنے والے کتنے آگے ہیں اس معاملے کے اندر. تو یہ ایک چیپٹر ہے جو بہت اچھا ہے ہمارے پاس, ایک چیپٹر ہے جس کے اندر مختصر سی کمی ہے ہمارے پاس. ہمیں اس کمی کو پورا کرنا ہوگا ان کی تعلیمات کو سمجھ کے, تعلیمات کو سمجھنا ہوگا, ان کے کردار کو دیکھنا ہوگا. انہوں نے بہادری کیسے دکھائی تھی, شجاعت کیسے دکھاتے تھے, ان کے ماننے والے جب میدان نبرد کے اندر آتے تھے وہ کیا ارشاد فرماتے تھے, کس طریقے سے کہا کرتے تھے. اس کے بعد ہم نے اس کو سیکھ کر اپنے لیے طریقہ کار بنانا ہوتا ہے. خدا آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. شب عاشور پہ انشاءاللہ تمام عزداران سید الشہداء کی جان و مال عزت و ابرو کی حفاظت فرمائے, تمام مقامات مقدسہ کا تحفظ فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اس کا ایک حصہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ان کے در پہ پہنچ گئے, اب جو اگلا مرحلہ ہونا چاہیے ان کی تعلیمات کو لیں اور اپنے کردار کے ذریعے اس دنیا کو دعوت دیں. اعزان محترم, ہم لوگ کہتے ہیں فرش ازا دعوت ہے, دوسری قوموں کو ابھی تک حتیٰ انگلش میں جو اسپیچز ہو رہی ہیں اس میں کوئی دوسری قوم نظر آ رہی ہے مجھے؟ میں تو اردو میں بول رہا ہوں جس میں آنا ہی نہیں ہے کسی نے. انگلش میں بھی جو ہو رہی ہیں اس میں کوئی دوسری قوم والا آ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ان سوسائٹیز میں رہنے کے باوجود ان کو اپنے فرش پہ نہیں بلا پایا ابھی تک. اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا ایک حل یہ ہوگا کہ آپ کو ان کی مینٹیلیٹی دیکھنی پڑے گی, یہ کس طرح سنتے ہیں, یہ کس طرح سمجھتے ہیں, ان کے سامنے کربلا کو کیسے بیان کریں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے, ان کو سمجھ میں آئے. میں شب عاشور یہ جملہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن کسی نے بتایا اور بہت صحیح بتایا تو موقع کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں. کسی نے مجھے بتایا, کہنے گئے کہ وہ لندن میں کسی جلوس میں گئے اور جلوس میں کچھ ہینڈ بلز تقسیم ہو رہے تھے کربلا کے واقعے کے سلسلے میں, جس میں بتایا گیا تھا کہ بھئی کربلا کا واقعہ کیوں ہوا ہے تاکہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہو. اور وہ جو لوگ وہاں سے گزرنے والے تھے ان میں وہ تقسیم کیے جا رہے تھے, تو کہنے ہیں کہ میں نے بھی وہ ہینڈ بل لیا, وہ ہینڈ بل لیا, اس پہ دیکھا یزید کے بارے میں لکھا تھا, سید الشہداء کے بارے میں لکھا, اور اس کے بعد یزید کے بارے میں لکھا تھا. اچھا, یزید کے بارے میں کیا لکھا تھا؟ وہی جو مشہور ہے, لکھا تھا کہ یزید جو ہے وہ شراب پیتا تھا, وہ کتوں سے کھیلتا تھا, اور وہ جوا کھیلتا تھا, اور وہ موسیقی کا راگ بجایا کرتا تھا اپنے دربار کے اندر. اچھا, یہ سب ایک برطانیہ کے رہنے والے نے پڑھ لیا, اس کے بعد وہ کیا کہے گا؟ کہے گا یزید بہت لبرل تھا اور تم لوگ بہت کنزرویٹو تھے. وہ تو یہی بول دے گا. اب غلطی کیا ہو رہی, کیا یہ جملات غلط ہیں؟ نہیں, جملات بالکل صحیح ہیں, صرف ایک غلطی ہو رہی ہے, اس کی مینٹیلیٹی کو دیکھے بغیر اس کو ایک اور طرح سے بتا دیا گیا. یہ کیوں نہیں بتایا کہ ٹائرنٹ تھا, ڈکٹیٹر تھا, گردنیں کاٹ رہا تھا لوگوں کی, سب کو اپنی بیعت کے لیے جھکائے چلے جا رہا تھا, سید الشہداء نے مقابلہ کیا تھا. آپ کیا انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں ہے کس طرح سے آپ اس کو پورٹری کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا بھائی اس کو سمجھانا کیسے ہم نے. تو آپ ایک رخ دے رہے ہیں اور وہ رخ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ تو الٹا سمجھ رہا ہے بالکل ہی. आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा मसला, एक और बहुत बड़ा मसला, आप उस तक पहुंचेंगे कैसे, वो आपके पास नहीं आएगा। शाज़ और नादिर आप कहेंगे कुछ लोग तब्दील होते हैं, भाई वो हम जानते हैं कि आटे में नमक के बराबर, वो हमारे पास नहीं आ रहे, हमने उन तक कैसे पहुंचना है, ये स्ट्रेटेजी नहीं बनी हुई। और इस वजह से हम 40 साल हो गए यहां पर हैं, और इस बात के ऊपर हम मुतमईन हैं कि हम अपने दौरान अपने दरमियान अज़ादारी कर रहे हैं, और इस बात को नहीं सोच रहे कि 40 साल के बावजूद हम अंग्रेज सोसाइटी को क्यों नजदीक नहीं ला सके। ये वो चैलेंजेस हैं। चूंकि शबे आशूर आपकी खिदमत में चंद अराइज पेश करने थे इस हवाले से, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। और इन चैलेंजेस का जो पहला जवाब होगा वो ये कि आपका किरदार, आप उनकी तालीमात को अपने किरदार में कितना रिफ्लेक्ट कर सके। आजकल की दुनिया में कारामद तरीन तबलीग वही है जो हमारे मौला छठे सरकार ने बयान फरमाई, दुरूद भेजेगा बर्दी का दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। कूनू दुआतन लिन्नास बगैर अलसनतकुम, लोगों के दरमियान मुबल्लिग बन जाओ बगैर अपनी जबान के, जबान से कुछ ना कहो, अमल से, अमल से तबलीग करो। अब ये आपका काम होगा, और इस अमल की खातिर किरदार की तब्दीली जरूरी है, और जिसको मैं एक जुमले के अंदर कहता हूं, पूरे लाइफ स्टाइल को चेंज करना, ये बहुत जरूरी है। अगर लाइफ स्टाइल वो नहीं है जो अहले बैत का था, इसका मतलब ये है कि फिर हम उनको सही पैगाम, उनके सही पैगाम को नहीं पहुंचा पाएंगे, हम उनको प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे फिर। अच्छा, वो किस तरह से होता है, मसलन उन्होंने अरबी लिबास पहना था, मैंने अरबी लिबास पहना, क्या इससे मैं उनको प्रेजेंट करने में कामयाब हो जाऊंगा? नहीं। गरचे मैंने तबर्रुकन पहना, उनका लिबास था इसलिए मैंने भी पहन लिया, तबर्रुकन पहना, वो अबा ओढ़ते थे मैंने अबा ओढ़ी, तबर्रुकन किया, लेकिन क्या इससे मैं उनको प्रेजेंट कर सकूंगा? नहीं। ये एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा। किस चीज से प्रेजेंट करूंगा? उनकी अखलाकियात, वो किस तरह सोचते थे, वो किस तरह देखते थे, वो कैसे लोगों से पेश आते थे, उसके जरिए से मैं उनको प्रेजेंट कर सकूंगा। और ये आप कहां से सीखेंगे? ऐसी एक रिवायत से जो मैंने आपकी खिदमत में तफसील से अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की तालीमात में से अर्ज की, हदीस उनवान बसरी, इस जैसी तालीमात से। और जो हदफ है वो यही है कि आप और हम चंद कदम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के और नजदीक, उनकी तालीमात के नजदीक जा सकें इंशाअल्लाह ताला। अब आपको देखना है रुकावट क्या बनती है। जो आखिरी दिन के लिए टॉपिक है मेरे पास, जो मैं अपने जहन के अंदर सोच के आया हूं, वो ये है कि रुकावट क्या है। बुनियादी तरीन रुकावटों में से एक रुकावट अटैचमेंट, वाबस्तगियां, डिपेंडेंस। और मैं इसको आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, और आपके पास यहां पे जगह है मेरे ख्याल में उस सीधे की तरफ, हमारे सीधे की तरफ, आप में से कुछ लोग आगे तशरीफ लाए ताकि पीछे जगह बन जाए, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारदी का दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी अगर और लोग आए, अभी भी जगह काफ़ी है, अभी जगह काफ़ी है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि जगह काफ़ी है, तो जब आएंगे तो उनके लिए भी इंशाअल्लाह जगह बन जाएगी। और पिछली मजलिस में भी चंद दिन पहले अर्ज़ किया था, कुरान करीम का हुक्म है, अजीब है, मैं बाद वक्त ताज्जुब होता है इंसान को कि कुरान करीम ने इस पर हुक्म दिया है। किस बात पर? अगर तुमसे कहें जगह बनाओ तो बनाओ, अजीब है। इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़स्सहू यफ़स्सहिल्लाहु लकुम, जब तुमसे कहा जाए मजालिस में जगह बनाओ तो जगह बनाओ, खुदा तुम्हारे लिए जगह बना देगा। अजीब है, वाकई अजीब है। और मैं सोचता हूँ शायद ये वो हुनर था, ये वो काम था जो अल्लाह के नबी के पास कभी कोई खाने के लिए जमात आ गई اور اللہ کے نبی کہیں دور دراز علاقے میں گئے ہوئے تھے, وہاں ایک خادم تھا, اس نے تین آدمیوں کا چار آدمیوں کا کھانا بنایا. بتا پوری جماعت آ گئی ملنے کے لیے, سب بیٹھ گئے کھانے کے لیے, اور وہ جو خادم تھا وہ آیا, اس نے کہا گویا حضرت زید, کہا کہ اے نبی, اللہ کے نبی اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تم دیگچی لاؤ, وہ جس میں چار آدمیوں کا کھانا بنا, اور ہم بسم اللہ کہہ کے نکالتے ہیں, اور وہ دیگچی کبھی ختم ہی نہیں ہوئی, پھر نکالتے رہے. اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم, خدا تمہارے لیے جگہ بنائے. تو اس آئے کریمہ کو ہوتے ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ اگر واقعا میں اور آپ اس کے اوپر عمل کرنے پر آئے, جگہ بننی ہے, جگہ بننی ہے. زیادہ زیادہ کیا ہوگا, تھوڑی سی سختی جھیلنی پڑے گی نا, تھوڑی سی سختی جھیلنی پڑے گی. آپ خود بتائیں, میں اپنے ایسے ہی سوچتا ہوں اپنی جذباتیت میں, شاید میری جذباتیت ہے, اگر عذاب میں سختی نہ اٹھانی پڑے نا تو لگتا ہے جیسے عذاب میں کمی تھی, سختی کیوں نہیں آئی. خون بہنے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, ہمیں آج بھی نہیں آئی. تو دل چاہتا ہے کہ کچھ سختی ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا ہم دشمن کو دعوت دے رہے ہیں, لیکن ہم دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہتے ہیں. ہم نے عذاب میں قدم رکھا ہے, اس کا مطلب ہے جان دینے کا وعدہ کر لیا ہے. اور کوئی قوم, کوئی ایسی قوم, اب میں اس سے پہلے کی اسٹیٹمنٹ کہوں, اپنے سوشل سائنسز کے بیک گراؤنڈ کو آپ کو یاد دلا دوں کہ میرا بہرحال ایک بیک گراؤنڈ ہے. کوئی دنیا کی قوم وہ جو شہادت طلب کرے کبھی شکست نہیں کھائے گی. شہادت طلب کرنے والی قوم کبھی شکست نہیں کھاتی. کیوں شکست نہیں کھاتی؟ اس کو کوئی دھمکی دے ہی نہیں سکتا. بھائی دھمکی دے گا, کیا دے گا؟ کہ تم نے یہ کیا تو ہم ماریں گے. تو وہ کہتا ہے میں پہلے ہی مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں, تو مار کے کیا کر لے گا میرا, تو کیا بگاڑ لے گا میرا؟ کہے گا تجھے نہیں ماریں گے, تیری اولاد کو ماریں گے. تو وہ کہتا ہے میری اولاد علی اکبر سے بڑھ کر, میں تو خود اپنی اولاد قربان کرنے کو تیار ہوں. اور الحمدللہ رب العالمین, ماشاءاللہ ہماری خواتین کے اندر جو جوش و جذبہ اب نظر آتا ہے ہمیں, یہ جتنا پاکستان میں مشکلات بڑھ رہی ہیں, ہماری خواتین کے اندر شعور بڑھ رہا ہے, ان کا جوش و جذبہ بڑھ رہا ہے. اور پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا, ہم مدیون ہیں ان کے جوش و جذبے کے. کیا سردی اور کیا گرمی, تین دن بیٹھنا ہو چار دن بیٹھنا ہو, بچوں کو لے کر بغیر بچوں کے روڈوں پہ بیٹھی ہیں. اپنی ذمہ داری کو جان کر کے نہیں, مولا کے نام پہ بیٹھنا ہے, بیٹھ گئے. بڑی عجیب قوم ہے یہ ہماری, واقعا اس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہت نے عجیب مقام پہ رکھا ہوا. اور اس چاہت کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے اس سے امام کی نصرت کرنے والے ضرور نکلیں گے, اس سے ضرور نکلیں گے انشاءاللہ. خدا ہمیں نصرت کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گویا ہمارے پاس تین لیول ہیں اہل بیت کے نزدیک آنے والوں کے. ایک وہ نزدیک آنے والا آتا ہے کہ جو نزدیک آتا ہے مانتا بھی ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, مانتا ہے امامت کی حد میں, اس کے بعد نہیں ہے, نہیں پوچھتا مولا مجھے کرنا کیا. مولا کو امام مانتا ہے, لیکن مولا بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ایک درجہ ہے لوگوں کا, کبھی امامت سے دستبردار نہیں ہوگا, اس کے اوپر یقین محکم, لیکن عمل کی دنیا میں بہت پیچھے. یہ ایک درجہ ہے. ایک وہ درجہ ہے لوگوں کا جو امامت کو مانتا ہے, عمل کی حد میں قربانی کی جگہ نہ ہو تو ساتھ بھی دے دیتا ہے. قربانی آتی ہے تو پھر اپنی منمانی کرتا ہے. اگر اس سے کہا جائے یہ امامت کا نام ہے, اس پہ مسجد بنوانی ہے, عزا کروانی ہے, پیسے چاہیے, پیسے دے دے گا. اس سے کہا جائے فلاں جگہ پہ جانا ہوگا, وہاں پہ کھڑا ہونا ہوگا, تمہیں یہ کرنا, وہ سب کرنے کو تیار ہے. اس سے کہا جائے اس معاملے کے اوپر دنیا میں بے عزتی اٹھانی پڑے گی, اب پیچھے ہٹ جائے گا, اتنا نہیں جائے گا. قربانی کی جگہ پر واپس. اچھا, ہر ایک کا قربانی دینے کا انداز اپنے مختلف ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو اس انداز میں لیں, جو میں نے شروع میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی, ہم سب لوگوں کی کسی چیز سے کوئی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اس پر اگر بات آئے اور پھر قربانی دے دے
तब बड़ी बात है। अगर उसके अलावा बात आए तो मुमकिन है दूसरे का अटैचमेंट कहीं और हो, उस पर जो कुर्बानी दे वो दे सकता है क्योंकि उसका इसमें अटैचमेंट ही नहीं है। बस हम फर्ज कीजिए मैं 17 साल की उम्र में कुम चला गया, 12 साल रह के वापस आ गया, कोई कहे ये कुर्बानी है, तो मैं जानता हूं मेरे लिए कुर्बानी नहीं लगी है। मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा गोल्डन टाइम था जब मैं ईरान गया, मुमकिन है कोई समझ रहा हो कि ये कुर्बानी थी। मैं कह रहा हूं मेरे लिए कुर्बानी नहीं थी, बहुत अच्छा वक्त गुजारा मैंने वहां पे 12 साल। शायद मेरा बुत यहां पे नहीं है, मेरा बुत कहीं और है। हर एक का एक अंदर का बुत है, उस पर बारी आए और कुर्बानी दे तब बात है। उसके अलावा कुर्बानियां देता रहे उस बुत के अलावा और अपने आप को मुतमईन करता रहे मैं कुर्बानी दे रहा हूं, नहीं शायद ये वो बात ही नहीं है अभी। तो ये देखना पड़ता है आपका और हमारा अटैचमेंट कहां पर है, उस अटैचमेंट को कुर्बान करना पड़ता है। अच्छा ये इतना पेचीदा मामला बाज़ औक़ात बन जाता है कि बड़े बड़े लोगों को इसमें धोखा हो जाता है, वो अपने अटैचमेंट को नहीं पहचान पाते। मैं एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, एक इल्म अखलाक के बड़े उस्ताद मुल्ला अहमद नराकी का जो उरूज सआदा किताब के मुअल्लिफ हैं, जिसका असली नाम फारसी में मेराज सआदा था और उसका उर्दू में उरूज सआदा नाम रखा गया। इस किताब के बारे में आयतुल्लाह बहजत ने एक जुमला कहा था, किसी ने आयतुल्लाह बहजत से पूछा अगर हमारे लिए कोई अखलाक की नसीहत करें, फरमाया हर रोज उरूज सआदा का आधा सफ़ा पढ़ लो और अमल कर लो। हर रोज उरूज सआदा, उन्होंने मेराज सआदा रखा था चूंकि लिखा था, चूंकि फारसी का नाम लिखा था, मैं उरूज सआदा कह रहा हूँ चूंकि उर्दू का नाम है, कहा हर रोज मेराज सआदा से आधा सफ़ा पढ़ लो और अमल कर लो, ये हमारी तरफ से तुम्हें अखलाक की नसीहत है। ये मुल्ला अहमद नराकी थे, इनके पास एक आदमी आया, इनकी किताब इनकी जिंदगी में ही मशहूर हो गई थी, ये जो मुअल्लिफीन थे उस जमाने के अंदर उनकी किताबें जिंदगी में मामूलन मशहूर नहीं होती थी, छपती कहाँ थी, हाथ से लिखी जाती थी, तो वो जब तक हाथ से लिखे वो इराक ईरान पहुंचे मसलन कहीं पहुंचे उस वक्त तक वो दुनिया से रुखसत हो चुका होता था। लेकिन कुछ मुअल्लिफीन ऐसे थे जिनकी किताब उसकी जिंदगी के अंदर ही मशहूर हो जाती थी, शेख अब्बास कुम्मी की मफातीहुल जनान उनकी जिंदगी में इराक पहुंच गई थी, इराक लुबनान मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पहुंच गई थी। बड़ा नफीस वाकया है शेख अब्बास कुम्मी का, ये कुम में होते थे, इन्होंने मफातीहुल जनान लिखी, वो इराक पहुंच गई उसी हैंड राइटिंग वगैरह वगैरह के जरिए, वहां गए कहीं इराक में, इराक में गए वहां एक मस्जिद के अंदर देखा कोई लड़का जवान मफातीहुल जनान से दुआएं पढ़ रहा था, उनकी अपनी किताब से दुआएं पढ़ रहा था, उसके नजदीक गए और उससे पूछा है किसकी किताब है, उसने कहा शेख अब्बास कुम्मी की। अब वो कहाँ जानता है, तस्वीरों का दौर थोड़ी है, कहा शेख अब्बास कुम्मी की है, कहने लगे कि हाँ शेख अब्बास कुम्मी की कोई खास किताब नहीं है, बहुत मुतवाजे थे, बहुत मुतवाजे थे, कहने लगे कोई खास किताब नहीं है। वो जवान लड़ने लगा, कहने लगा तुमने इहानत की शेख अब्बास कुम्मी की, तुमने किया कैसे, अभी कहने अच्छा भाई गलत कर दिया, जाने लगे किसी ने बताया बेवकूफ आदमी यही तो शेख अब्बास कुम्मी है, किससे लड़ लो, इतने मुतवाजे थे। उलमा का ही तवाज़ो बहुत अजीब था, इनके सारी बहुत अजीब था। एक आलिम थे उनकी एक किताब थी, उस किताब को एक मुबल्लिग कौम के अंदर दो नमाजों के वक्फे में खड़े होकर पढ़ा करता था, मुबल्लिग था वो ऐसे ही खड़ा होता था उनकी किताब से पढ़ा करता था, पढ़ा करता था और उससे लोगों को नसीहत करता था, लोगों पर उसकी नसीहत का बहुत असर होता था। तो ये जो आलिम थे जिनकी ये किताब थी उनके वालिद भी उसकी नसीहतें सुनते थे, उनके वालिद भी नसीहतों को सुनते थे। एक दिन घर आए अपने बेटे से कहने लगे जिसकी किताब को पढ़ के वो नसीहत करता था, कहने लगे फना मुबल्लिग का तुमने सुना है कभी दर्स, उसका वाज सुना है, हाँ जी सुना है, कहने लगे इतना अच्छा वाज करता है काश तुम भी कोई ऐसा काम कर लेते। आखिर तक मुंह से बोल नहीं सके कि बाबा किताब मेरी है, इनकी सहरी में ये लोग इस तरह अपने काम को छुपाते थे, इनका अखलाक का एक मेयार था। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद यहाँ यहाँ इस तरह तशरीफ बारदी का दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अहले बैत हथार अलैहिस्सलाम की अजमत पर एक बार फिर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद।
هات من نازلة اي هات من نازلة اي هات من نازلة اي هات من نازلة
اي هات من نازلة
اي هات من نازلة اي هات
بہت خوبصورت یہ نعرہ ہے ہیہات من نزل ذلت ہم سے کوسوں دور ذلت نزدیک نہیں آئی ذلت کوسوں دور ہے کیوں ذلت کوسوں دور ہے کیوں اللہ کے مقابلے میں کسی اٹیچمنٹ کو قبول نہیں کریں گے اٹیچمنٹ ذلت دلا دیتی ہے اگر کوئی اپنے بچے کو چاہتا ہے اور دین کی راہ میں بچے کو قربان کرنا پڑے اور نہ کرے تو بچے کی اٹیچمنٹ نے ذلت دلا دی یہ جو ذلت کوسوں دور ہے یہ اس وجہ سے ہے کسی قسم کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے البتہ جب ہم کہتے ہیں اٹیچمنٹ نہیں ہے تو کیا محبت بھی نہیں ہے محبت ہے محبتوں کو خدا پہ قربان کر دیا محبت ہے اپنی اولاد کو چاہتے تھے اپنے گھر بار کو چاہتے تھے جیسے ایک باپ کو چاہنا چاہیے اس سے زیادہ چاہتے تھے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ معصوم ہے اور یقیناً ہے تو ہر کمال میں اطلاق کمال کے اوپر فائز ہے تو باپ ہونے میں بھی کمال پہ فائز ہے باپ ہونے کی محبت بھی ان کے اندر کمال کی ہے تو میں تو باپ ہونے کے ناطے تھوڑا چاہوں گا وہ باپ ہونے کے ناطے کمال کا چاہیں گے لیکن جب خدا کی محبت کی خاطر کچھ قربان کرنا پڑے تو پھر ایک ہی بات فرماتے ہیں تقدم ولادی تقدم ولادی یہ ہمیں چاہیے ہم پہلے اپنا جائزہ لیں ہمیں اٹیچمنٹس کہاں ہیں ملا احمد نراقی کا واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا سرات سے عرض کروں کوئی شخص درویش نما ان کے اخلاق کی کتابیں پڑھتا ہے بہت متاثر ہوتا ہے ان سے کہ بھئی ان کے اندر علم اخلاق بہت اعلیٰ پائے پر ہے ان کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ میں نے آپ کی اخلاق کی کتاب میں راجو سعادہ پڑھی ہے آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے یہ ہے وہ ہے میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے ان کے گھر میں رہنے لگا گھر میں رہتے تھے تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ عالم جس نے اتنی بڑی علم اخلاق پہ کتاب لکھی ہے اس کا تو ٹھیک ٹھاک بزنس ہے اس کے تو نوکر چاکر ہیں اس کے تو بگیاں گھوڑے ہیں اس کی اتنی تو اس کی سواریاں ہیں تو انہوں نے کہا دل میں سوچا اس درویش نے کہ بھائی میں تو سوچ رہا تھا یہ متقی پرہیزگار ہوگا اور یہ زاہد عابد ہوگا اس کی تو دنیا بہت وسیع ہے تو ایک دن اس سے رہا نہیں گیا ملا احمد نراقی کے پاس آیا کہنے کا میں تو سوچ کے آیا تھا کہ آپ علم اخلاق میں اس کمال کے اوپر فائز ہیں آپ کے پاس تو دنیا سے کچھ ہوگا ہی نہیں آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے فرمایا یہ کیوں کہنے کا جو علم اخلاق میں اس کو ایسا ہونا چاہیے اس کے پاس دنیا سے کچھ نہ ہو کہنے کا نہیں ایسا نہیں ہے اور میں تم کو بعد میں سمجھاؤں گا کہنے کا ٹھیک ہے چند دنوں کے بعد بیٹھے تھے ایک جگہ پہ بیٹھے تھے وہ جو درویش تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک کاسا جو اس زمانے میں درویشوں کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوا کرتا تھا بس وہ پیالہ تھا اس کے پاس ایک دن بیٹھے تھے کہنے کے فلانی آج میرا کربلا جانے کا دل چاہ رہا ہے کربلا جانا آسان تھا ایران سے کئی مہینے کا سفر چاہیے تھا آپ آسانی سے نہیں جا سکتے تھے اگر آپ جا رہے ہیں پیچھے کوئی رابطہ نہیں ہے آپ کا بزنس سب ختم ہو جاتا تھا سب کو چھوڑ کر اچانک کہنے لگے اے فلانی میرا آج کربلا جانے کا دل چاہ رہا ہے چلتے ہو کربلا اس نے کہا ہاں اس میں کوئی مسئلہ ہے فوراً تیار ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے دوپہر تک بگی تیار کروائی گھوڑا گاڑی جو کچھ بھی تھی تیار کروائی کربلا کے لیے روانہ ہو گئے کربلا کے لیے روانہ ہوئے شہر سے باہر نکلے وہ درویش کہنے لگا تم جاؤ مجھے شہر واپس جانا پڑے گا انہوں نے کہا یہ کیا ہوا تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں کربلا جانا ہے میرے ساتھ میں تو نکل پڑا تم کہہ رہے واپس جانا ہے کہنے لگا میں اپنا پیالہ بھول آیا ہوں یہ ہے فقیر اندر سے قارون ہے پیسے میں دل لگا ہوا ہے اور ملا احمد نراقی پیسے والا ہے اندر سے ابو ذر ہے اندر سے ابو ذر بلا کسی تعلق کے کوئی تعلقات کوئی اٹیچمنٹ کوئی وابستگی کچھ نہیں ہے جب چاہتا ہے کھڑے کھڑے اپنے سب کو چھوڑ کے کربلا چلا جاتا ہے آپ کو اور مجھے دیکھنا پڑے گا ہماری اٹیچمنٹس کہاں ہیں جو ٹیسٹ ہوں تو مسئلہ بنتا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کو پہلے سے تیار کر لیں، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ٹیسٹ کے موقع پر پتا چلے کہ یہ تھی وہ مصیبت جس سے لڑنا تھا، پہلے سے تیار کر. اور یہ ہم سب کو معلوم ہے، کوئی امام کی نصرت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا سوائے یہ کہ قربانیاں دے گا. سب نے قربانیاں دینی ہیں، اور جتنے ان کے اچھے چاہنے والے ہوں گے سب شہادت پہ پہنچیں گے، سب نے شہادت کے مقام پہ پہنچنا ہے، خدا محروم نہیں کرے گا. البتہ شہادت کی بھی ظاہر ہزاروں درجات ہونے چاہیے. تو اعزان محترم، یہ جو لب لباب ہوا ان چند ایام کی مجالس کا، وہ یہ تھا کہ ایک ذمہ داری ہمارے پاس ہے، ایک محبت، تعلق، وابستگی اہل بیت سے ہمارے پاس ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی محبت، تعلق، وابستگی ہمیں نہیں چاہیے، اور اس کو ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر کہاں پر مشکل بن سکتی ہے، اس سے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور شب عاشور اس دعا کے لیے بہت مناسب ہے کہ کسی طریقے سے خدا ہمیں ان تعلقات، مصنوعی تعلقات سے نکال کر اپنی قربانی کے لیے تیار کر دیں. شب عاشور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کی شب. اگر آج کی شب کے کچھ مراحل کو انسان بیان کرے، ہر موقع پر کچھ ایسی چیز ہے جس سے سیکھا جا سکتا ہے، ہر موقع پر کہیں کچھ جذبات آ رہے ہیں. شب عاشور عجیب شب ہے، چاہے وہ مولا ابو الفضل کا عمر سعد کی طرف جا کر مہلت مانگنا، چاہے وہ سید الشہداء کا چراغ گل کرنا اور لوگوں سے کہنا جاؤ اب چلے جاؤ. یہ بڑا عجیب مرحلہ ہوگا کہ جب سید الشہداء نے سارے چراغ بجھا دیے ہوں گے اور ہر ایک سے کہا ہوگا کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. ہم لوگ 1400 سال کے بعد اس جملے کو سنتے ہیں نا تو ہمیں رونا آتا ہے کہ کوئی مولا کو تنہا چھوڑ کر کیسے جائے گا. مجھے نہیں معلوم جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کتنا روئے ہوں گے مولا کی اس مظلومیت کے اوپر، کہ ہمارا مظلوم امام دشمن کے نرغے میں ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ چھوڑ کے چلے جاؤ. اور نہ صرف یہ کہا کہ میں چراغ بجھا رہا ہوں چھوڑ کے چلے جاؤ، بہانے بھی دیے اور کہا کہ دیکھو اگر تم ڈر رہے ہو نا کہ جنت نہیں ملے گی تو میں جنت کے جوانوں کا سردار، میں تمہیں جنت دلاؤں گا، تمہاری جنت کہیں نہیں جائے گی. گویا سید الشہداء کہہ رہے ہیں اب کے بعد جنت کا طلبگار بھی ساتھ نہ چلے، صرف سیدہ کا جانے والا چلے، بڑے مقامات کو طلب کرنے والا ساتھ چلے. لہذا جب سید الشہداء نے تیسری بات کہی اور کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور اگر دشمنوں کے، دوستوں کے طنز سے بچنا چاہے تو کسی بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے اور باہر جا کر کہنا میں بچوں کو بچا کے لے آیا، تاکہ تم کو بہانہ بھی مل جائے. کوئی نہ گیا، اور جب چراغ جلا تو ہر ایک نے وفاداری کے لیے کچھ جملات کہے. کسی نے کہا مولا اگر 100 دفعہ جلایا جاؤں 100 دفعہ راکھ بہائی جائے اب بھی آپ کا ساتھ دوں گا. اور کتنا عجیب، کسی نے کہا کہ مولا اگر میں یہاں سے چلا گیا تو محشر میں آپ کی والدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں ان کی شفاعت کا طلبگار ہوں. اور یہ سب لوگ ان مصائب کو برداشت کر رہے تھے، چونکہ ان سب کو پتا تھا سید الشہداء ایک قربانی کے ساتھ آگے بڑھے، سب کو لے کر چلے. علی اصغر بھی شامل ہیں، علی اکبر بھی شامل ہیں، اور علی اکبر کا معاملہ تمام شہداء سے مختلف تھا، تمام شہداء سے مختلف تھا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مدینے کے اندر جب مولا علی اکبر گلیوں میں چلا کرتے تھے تو لوگ دور دور سے آ کر علی اکبر کی زیارت کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کے رسول ایسے تھے. جن لوگوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا وہ مدینے آ کر حضرت علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے کہ دیکھو رسول خدا ایسے تھے، حضرت علی اکبر کا مقام تھا. لہذا اعزان محترم، آج کی شب گزرے گی، کل کی صبح آئے گی، اور جب کل کی صبح آئے گی اور سید الشہداء کا مؤذن کھڑا ہوا اذان دینے کے لیے، تو سید الشہداء نے کہا تم نہ دو میرا علی اکبر دے گا. جیسے ہی علی اکبر نے اذان دی خواتین کے خیموں میں کوہرام بپا ہو گیا. گویا سب کو پتا چل گیا اب آخری اذان آئی ہے. اب علی اکبر شہادت کو جائے. کتنا سخت تھا سید الشہداء کے لیے حضرت علی اکبر کو الوداع کرنا. یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا. اگر میں صرف اپنے جذبات کو اظہار کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزو, صرف اتنا سوچ لو ہم بھی بچوں کے اولاد کے باپ ہیں. اگر میرے تمہارے سامنے میرا جوان کٹنے کو جا رہا ہو, چلو وہ تو باپ ہے, کوئی زینب کے سامنے کٹنے کو جا رہا ہے. علی اکبر الوداع کرنے کے لیے آئے, فرمایا بیٹا تجھے بھبھی نے پالا ہے, جا کے اپنی بھبھی سے الوداع کرو. بس وہ خیمے کے اندر گئے. ہر منظر کربلا کی ایک تشریح ہے, ہر منظر کربلا کی ایک تشریح. علامہ زیشان درجبادی نے اس منظر کربلا کی دو جملوں میں تشریح عجیب کی ہے, بڑی عجیب تشریح ہے. اور ایک دفعہ وہ مشہور معروف روایت ہمارے پاس موجود ہے, علی اکبر خیمے خواتین میں گئے, سات دفعہ پردہ اٹھا, سات دفعہ پردہ گرا. کوئی شاید جوان سمجھ نہ سکے کیا ہو رہا تھا. جیسے علی اکبر نکلنے لگتے تھے کوئی اور خاتون گلے سے لگا کر رویا کرتی تھی. ہر بی بی کا علی اکبر سے تعلق. دو جملے عجیب کہے علامہ زیشان درجبادی نے, کہنے لگے آخری دفعہ جب علی اکبر نکلنے لگے تو خیمے کا پردہ اٹھا, کسی نے ابا کا دامن تھاما. کہنے لگے یہ کوئی بچی ہوگی جس نے ابا کا دامن پکڑا ہوگا. کوئی سکیرہ کو احساس کر رہا ہے اس جملے کے اندر؟ اپنے بھائی سے الوداع. اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمایا, کہا علی اکبر خواتین کے خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا. بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا. ارے ابھی تو علی اکبر زندہ ہے, لیکن سب کو پتا ہے جو گیا وہ واپس نہیں آیا. دو روایت, عجیب روایت. کبھی کبھی ذمہ داری احساس کرتا ہوں, ہم میں طاقت ہو یا نہ ہو, ہم میں توانائی ہو یا نہ ہو, جو اہل بیت کی مظلومیت کی روایتیں وہ بیان ہونی چاہیے. دو روایت سید الشہداء کے الوداع کرنے کی. ایک روایت کہتی ہے علی اکبر سے کہا, بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے دیکھتے رہو, تمہارا چہرہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور دوسری روایت عجیب بیان کر رہی ہے. دوسری روایت کہتی ہے علی اکبر نے الوداع کیا, جب اڑے تو دیکھا بوڑھا باپ پیچھے آ رہا ہے. کہا بابا آپ نے تو الوداع کیا تھا. حضرت علی اکبر میدان جنگ کے لیے گئے. اب ایک اور صحیح روایت, یہ جو حضرت علی اکبر پانی مانگنے کے لیے امام حسین کے پاس آئے, قطعاً علی اکبر کو پتا تھا میرے باپ کے پاس پانی نہیں ہے. ہمارے پاس دو بیانات کہہ رہے ہیں لوگ, نہیں معلوم کون سا بیان صحیح ہے. کوئی کہتا ہے سید الشہداء نے اپنی انگوٹھی علی اکبر کے منہ میں رکھی, کوئی کہتا ہے اپنی زبان دکھائی. کہا بیٹا پانی نہیں. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا بیٹا جنگ کے لیے جاؤ, تمہارے نانا تمہیں پانی پلائیں گے, علی مرتضیٰ تمہیں پانی پلائیں گے, رسول خدا تمہیں پانی پلائیں گے, پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. جب بھی اس واقعے کو آپ دیکھیں گے تو پھر میں کہوں گا اپنے آپ سے سوال کرو, اگر ہمارا کوئی بچہ ہم سے کوئی چیز مانگے, صحیح مانگے اور نہ دے سکے, کتنا دل گھڑتا ہے. یہ حوض کوثر کا بالک ہے, بچہ ایک گھونٹ پانی مانگ رہا. امامت کا کتنا بڑا امتحان تھا. علی اکبر زمین کے اوپر گرے. پھر دو روایت بیان کروں گا. ایک روایت کہتی ہے امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر آواز دیتے رہو تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. بوڑھے باپ کی بینائی ختم ہو گئی. اسی روایت کہتی ہے صحیح تو شہدا بڑے لیکن ایک موقع آیا زمین کے اوپر چلے. اب علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. ہمارے پاس دو بیانات ہیں. ایک بیان کے اندر ہے کہ پرچی لگی علی اکبر کو نفس المحموم کے اندر قطعی. نفس المحموم کے اندر عربی روایت عجیب بیان کر دی ہے. کہتی ہے وَقَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا انہوں نے علی اکبر کو شمشیر سے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا. قَتَلُوهُ عِرْبًا عِرْبًا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا علی اکبر. سید الشہداء علی اکبر کے لاشے پر پہنچے. ایک جملہ کا بڑا عجیب جملہ ہے. یہ جملہ بھی عربی میں درج ہے. مسترد جملہ فرمایا وَعَلَتْ دُنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے. رے مظلوم امام کے دل میں کیا گزر رہی ہے. اب دنیا میں کچھ نہیں ہے. عزیزوں پس ایک روایت اور دہمت آپ کو بی بی زینب کے مصائب میں سے بھی ایک جملہ عرض کر دوں. عجیب مرحلہ ہے. علی اکبر کا لاشا پڑا ہے. بوڑھے باپ نے لاشا لانا ہے. بی بی زینب خیمے تک آ گئی. امام حسین نے پلٹ کر کہا بہن باہر مت آنا جب تک حسین زندہ ہے. تم باہر مت آنا. علماء نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر. آپ میں سے کچھ لوگوں کے دل واقع نرم ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے لیے. سب کے دلوں میں محبت ہے لیکن ذرا اس استنباط کو ذرا غور سے سننا. علماء نے گفتگو کی بی بی دروازے تک کیوں آئی تھی جبکہ پتا تھا کہ خواتین کو جہاد کے میدان میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو جواب دیا کہا اس لیے آئی تھی تاکہ حسین مجھے دیکھے علی اکبر کو نہ دیکھے. حسین کیسے دیکھے جوار بیٹے کا لاشا. اب بس ایک شاعر اس نے ایک شعر کہا. یہ شاعر شعر آپ کی نظر آپ اس کو اپنی تنہائی میں یاد کیجئے گا اللہ آپ کو اجر دے گا. بی بی فرما رہی ہے لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا. Thank you.